الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم جماعت، گزشتہ چند جمعوں سے ہم لوگ ایک عنوان پر بات کر رہے ہیں، یعنی کچھ چیز پڑھ رہے ہیں. ہمارا مضمون یہ ہے کہ جتنی محنت کر کے آج لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اس سے کہیں کم محنت کر کے آسانی کے ساتھ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں. جنت حاصل کرنا سستی ہے، جہنم حاصل کرنا مہنگی ہے. مختلف مضامین پہ ہم نے بات کی تھی. آج کا جو مضمون ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ اولاد کی تربیت جو والدین کے اوپر اللہ رب العزت نے لازم کر دیا، جو بندہ اس تربیت کو صحیح طریقے سے کرے گا تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. دیکھو، جانور ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دل میں بھی محبت پیدا کرتا ہے اپنی اولاد کی، وہ بھی اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں. چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ دانہ اکٹھا کر کے لاتی ہے، چبا کر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے، خود اپنی زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے. جو ہی وہ تھوڑا سا چڑیا کا بچہ اڑنے کے لائق ہو جاتا ہے، ماں دھکا مارتی ہے اس کو، اپنے گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہے. ایک مرتبہ یہ بچہ گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، مڑ کے اپنی ماں کے پاس نہیں آتا، چلا جاتا ہے وہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں سے جدا ہو جاتا ہے. ماں خود اس کو دھکا مار کے نکالتی ہے، کیونکہ وہ ماں جانتی ہے کہ میرا جو رسپانسبلٹی تھی میرے اوپر وہ اتنی تھی. اس کے بعد ماں بھی اڑتی ہے اور وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی ہے. جو بچہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے پھر کسی اور جانور کی خوراک بننی ہے. اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ کسی کی خوراک بننا. لیکن انسان کا معاملہ اللہ رب العزت نے مختلف رکھا ہے. انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے. ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے. انسان اشرف المخلوق بنایا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی اور جانور ایسا نہیں ہے جو اس انسان کو کھا کر اپنی زندگی گزارتا ہو. اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ انسان کا گوشت ہو. باقی جتنے بھی جانور ہیں تقریباً سب ہی کسی اور جانور کو کھا کر زندگی کو گزارتے ہیں، اور وہ اس بات پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا انحصار اس پہ ہے. جیسا کہ ہم ہیں، ہم اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو ہمارے اندر کمی آ جاتی ہے. ڈاکٹر ہمیں کہیں گے کہ آپ کیونکہ پیورلی ویجیٹیرین ہیں، اس وجہ سے آپ کے اندر فلاں فلاں بیماری کے چانس ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے چند جانوروں کو ہمارے لیے حلال کر دیا اور باقیوں کو حرام کر دیا. کوئی عجیب سی بات تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے باقی جانوروں کو بھی اسی طرح کچھ جانور کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے، باقی ہر جانور کو تو نہیں کھاتے. بھلے شیر ہی کیوں نہ ہو، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن ہاتھی کے اوپر وہ بھی اٹیک نہیں کرتا کم الا ماشاء اللہ. اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ہرن کو کھانا ہے، میں نے بفلو کو کھانا ہے، میں نے زیبرا کو کھانا ہے، یا چند جو بھی اس کے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں انہی کو وہ کھاتا ہے. کیڑے مکوڑے تو نہیں کھاتا نا، کبھی سنا کہ شیر کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے؟ چاہے پاس میں پھر رہے ہو، چوہا پاس ناچ رہا ہو، شیر نہیں کھائے گا اس کو. ہاں بلی ہوگی وہ کھا لے گی، حالانکہ شیر بھی بلی کی فیملی کا ہے، کہتے ہیں کہ سیم فیملی ہے. اس کا جانور چوہا ہے، اس کا جانور چوہا نہیں ہے. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہ بات سکھا دی. ایک انسان ہی ہے جو ہر چیز کھانے کی کوشش کر لیتا ہے. سنتے ہیں کہ جی سانپ بھی کھا رہے ہیں، مینڈک بھی کھا رہے ہیں، خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جانور لوگ کھا رہے ہیں آج کل. حالانکہ سات اسی بات ہے کہ جس کو اللہ نے جائز کہا وہ کھا لو، جس کو منع کر دیا اس کو روک دیا گیا. اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کے بچوں کو ماں باپ کا ٹیمپریری ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے. جب وہ کسی کی خوراک کے لائق ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کے غم کا شکار نہیں ہوتے. مرغی کے بچے کو ماں کے سامنے آپ ذبح کریں، باربیکیو کریں، مرغی کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد ہی خوراک بننا ہے، تو لہٰذا انسان اس کو باربیکیو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ نہیں چلاتی. ہاں اگر وہ بچہ چھوٹا ہو تو بلی بھی آ جائے تو وہ شیر بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اٹیک کرے گی، بلی سے بھی لڑائی کرے گی، کیونکہ ابھی اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہے. جو ہی اس سائز سے وہ بچہ بڑا ہوا، اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا، آپ اس کے سامنے اس کو باربیکیو کر لیں، اپنے مقصد کے لیے تیار ہو گیا. انسان کا بچہ عبادت کے لیے ہے. ماں باپ کو اللہ رب العزت نے یہ بچہ دیا کس لیے؟ کہ اس کو عبادت کے لیے تیار کرو. اور اس تیاری اور اس تربیت کی وجہ سے اللہ رب العزت ماں باپ کو بھی انعام دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ اس بچے کو عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ بچہ جنت میں چلا جائے. یہ جنت میں جائے گا، ماں باپ کے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. انہوں نے ایک جنت ہی پریپیئر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جنت دے دی، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اس کو جہنم میں دھکیل دیا تو کیا ہوگا؟ میک سینس ہے کہ بھائی ماں باپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اس کے ساتھ. جاؤ، تم نے ایک جہنمی تیار کیا ہے، تم جنت میں مزے لوٹنے کس لیے جا رہے ہو؟ تم بھی جنت کی بجائے جہنم میں جاؤ ان کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ ایک کام سپرد کیا گیا. اچھا پھر اللہ رب العزت نے اس کام کو کتنا آسان کر دیا. انسان کا بچہ انتہائی کچا، سب سے زیادہ کچا، پیدا ہونے کے بعد نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو دھو سکتا ہے، نہ خود سے کھا پی سکتا ہے. 100% ماں باپ کا محتاج بنا دیا گیا. اس محتاجی سے یہ تمہیں دیا جاتا ہے، فلی تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مسلمان بنا دیتے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی ہے، اسی لیے تو اتنا ڈیپینڈنٹ دیا گیا آپ کو. حالانکہ بکری اور گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہی چھلانگے لگاتا ہے، اتنی اونچی اونچی چھلانگے لگاتا ہے. اگر وہ بھائی چھلانگ لگا سکتا ہے تو انسان کا بچہ کیوں نہیں چھلانگ لگا سکتا؟ پیدا ہوتے چھلانگ لگائے، اٹھ کے چلنا شروع کرے, السلام علیکم کہے, جی امی جان ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے گھر میں آئے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا گھر ہے, چلو ٹھیک ہے, یہاں رہتے ہیں. نہ وہ بولے گا نہ چلے گا, محتاج بن کے رہے گا. کتنا عرصہ؟ سالہ سال. بکری کا بچہ تھوڑی دیر بعد خود ہی کھائے گا, خود ہی دودھ پی لے گا, تھوڑے ہی چند مہینوں کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, ماں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. چڑیا کا بچہ چھوٹا سا کچھ ہی دنوں میں وہ گیا, پھر کر کے اڑ گیا. انسان کے بچے کو کیا ہو گیا ہے جو وہ پڑا ہوا ہے؟ بلوغت تک اللہ رب العزت نے ماں باپ کو چانس دیا ہے نیکیاں کمانے کا, نیکیاں کمانے کا. اس کی تربیت کرو اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنو. ماں باپ کی محبت فطری چیز ہے. کافر بھی اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے, ایمان والا بھی محبت کرتا ہے. وہ اس کو دنیا کے لیے تیار کرتا ہے, اچھے پروفیشن کے لیے تیار کرتا ہے, یا اپنے بڑھاپے کے لیے تیار کرتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے, بچے ہماری خدمت کریں گے. اور جو مسلمان ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ یہ امانت مجھے دی گئی ہے اور میں نے اس کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. یہ میرا توشہ آخرت ہے, آخرت میں میرے کام آئے گا جب میں پھنسا ہوا ہوں گا. تو میرے بھائی, دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فطری چیز تھی اولاد کی محبت, اور اس پر بھی جنت کا وعدہ کر دیا. تو جنت سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ آپ کر تو اپنے شوق سے, جس کا بچہ نہیں ہوتا اس کے پاس جتنا مرضی مال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے میرا مال, نہ میرا گھر اچھا لگتا ہے, نہ مجھے اپنا مال اچھا لگتا ہے, نہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی مزہ آتا ہے, مجھے اللہ کرے اولاد مل جائے. تو اس کی فطری چیز تھی, فطری چیز پر اللہ جنت دے رہے ہیں. اس سے سستی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے جیسے روٹی کھانے پہ جنت مل رہی ہے. ابھی رمضان مبارک آئے گا, سحری کھائیں گے, روٹی کھائیں گے نا, جنت ملے گی. پھر اس کے بعد افطاری کریں گے, پھر روٹی کھائیں گے, پھر جنت ملے گی. اتنی سستی جنت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کو لینے کا وقت آج ہے, اب یہ خریدنے کی, یہ مارکیٹ اب لگی ہوئی ہے. جب دکانیں بند ہو جائیں گی, سودا بکنا ختم ہو جائے گا, پھر تم لینے آؤ گے, نہیں ملے گا. جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, وہ کہے گا جو مرضی ہے خرید لے لو مجھ سے, مجھے بچا لو, اس دن وہ بائی نہیں کر سکے گا. تو اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو بہت خوبصورت بنایا. جہاں کہیں ایک دوسرے کے حقوق بتائے اللہ رب العزت نے, وہاں جو بندہ بھی ڈومیننٹ تھا, حاکم تھا, اس کو جو ہے رعایا کا, اپنے انڈر جو لوگ تھے اس کے, جو اس کی سپرویژن میں تھے, ان کے حقوق کو بتا دیا گیا. ان ادر ورڈز, رسپانسبلٹیز بتا دی گئیں. ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتا چلا جائے گا, پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. کسی کو بھی اپنے حقوق کے لیے فائٹ نہیں کرنا پڑے گا. ہر بندہ اپنے اپنے کام کو کرتا چلا جائے, الحمدللہ. اب شوہر ہے تو اس کو بتا دیا گیا کہ تیرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, تم نے اپنی بیوی کا خیال کیسے کرنا ہے, اور بیوی کو سمجھا دیا کہ شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ہے, کام کی ڈسٹریبیوشن ہے. اس میں نہ کوئی اوپر ہوتا ہے, کوئی نیچے ہوتا ہے. جیسے آئی ٹی کے بعض لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹیم ورک کرتے ہیں. کسی کو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے کام ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو, پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا, شیئر کر لیتے ہیں, پھر وہ جو ہے ایک ٹیم مینیجر ہوتا ہے وہ ان کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے ایک ورک کو اور اس کو چیک کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح رسپانسبلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا, سارے ٹیم ورک کریں گے خوبصورت معاشرہ بن جائے گا, خاوند اپنا کام کرے گا بیوی اپنا کام کرے گی, ماں باپ اپنا کام کریں گے اولاد اپنا کام کرے گی, جو امپلائی ہے وہ اپنا کام کرے گا امپلائر اپنا کام کرے گا, ملک کا بادشاہ ہوگا وہ اپنا کام کرے گا, ملک کے رہنے والے لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں گے, بڑے اپنا کام کریں گے چھوٹے اپنا کام کریں گے, دیکھو سارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, کسی کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے برعکس جب بندے کو جاب کی اسائنمنٹ ہی نہ ہو, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, صاف ظاہر ہے ہر کوئی ڈیفینسو ہو کے بیٹھے گا لڑنے کے لیے تیار ہوگا, دوسرا اس کو کوئی بات کہے گا کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں, جھگڑا شروع ہو جائے گا. اسی کا نام ہوتا ہے کہ جی میں اپنی رائٹس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں, اپنی پوزیشن کو بچا کے بیٹھا ہوں. جب کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پہ جھگڑ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا, لیکن دین اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بہنوں یا دو بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے گا, ان کے نان و نفقہ کے لیے محنت کرے گا, فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ, پھر وہ ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے. لو یہ آسان ہے کام کے نہیں جنت میں جانا, جس بندے کے دو بیٹیاں ہوں دو بہنیں ہوں خیال رکھا کرے ان کا, اس نیت سے خیال رکھے کہ جنت ملے گی اس پر ان کی ٹیک کیئر کرنے پر, تو سبحان اللہ حتیٰ کہ ان کو نکاح کر کے جب وہ رسپانسیبل بنا دے گا ان کے خامدوں کو, اس کی ڈیوٹی ختم. اب اس نے جنت میں جانا ہے تو انہوں نے فردر ٹیک کیئر کرنی ہے اس کی. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل فیور دی ہوئی ہے, بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ لگائی ہوئی ہے, تم نے جنت میں جانا ہے اس کی ٹیک کیئر کرو, بہن ہے تو بھائی کو ساتھ سپورٹیو بنا دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے باپ کا انتقال ہو جائے بھائی کو بھی ساتھ لگا دیا, چل تو بھی کام کر انہیں بھی جنت جانا ہے جی. ماں بن گئی ہے تو بیٹے کو لگا دیا, بیوی بنی ہے خامد کو لگا دیا, تو ایک عورت چار مردوں کو جنت میں لے جانے کے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اللہ رب العزت نے دیکھو ایک عورت کو کتنی زیادہ پروٹیکشن دی ہے, تو یہ اسلامی معاشرہ ہے. جبکہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا, عورت کے نام سے ہی لوگ نفرت کرتے تھے, بچی پیدا ہو گئی تو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ جیسے یہ تو ایک شرمندگی والی بات ہو گئی, یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی, اب اس کو اس کا بیاہ کریں گے اس کو کسی کے حوالے کریں گے وہ خام خام ہمارے پر روب جمائے گا, اس سے اچھا ہی ہے اس کو مار ہی دو. اور آج کے دور میں دنیا کے اندر سونوگرام آ گیا ہے, لوگ سیکس آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو ابارشن کروا دیں. آج بھی دنیا میں کتنے ممالک ہیں جس میں وہ اس طریقے سے ابارشن کروا دیتے ہیں اس سوچ سے کہ بھائی بچی پیدا ہو رہی ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں ابارشن چوائس ہے وہاں کتنی ساری عورتیں جب ماں بنتی ہیں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ یہ جھنجھٹ چاہتی بھی نہیں ہے, اپنی زندگی خود گزارنا چاہتی ہیں, بچوں کو نہیں پالنا چاہتی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پالنے کا ثواب ملے گا, جنت کا ذریعہ بنیں گے. لہذا وہ اپنی چوائس سے جا کے ابارشن کروا دیتی ہے. بے شمار ابارشن کلینک اسی وجہ سے تو چل رہے ہیں کہ جس میں جانے والے بچوں کو اس طرح مرنے سے یعنی پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں آپ, کیا غم ہے؟ تو کہنے لگا میری 6 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی پھر امید سے ہے اور میں نے اس سے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو کہہ دیا کہ اس بار اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق ہی دے دوں گا. بیوی بھی غمزدہ ہوئی, پریشان ہوئی, کہتے ہیں کہ مجھے اس رات نیند آئی, میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور میری نیکیاں تھوڑی ہیں, گناہ زیادہ ہیں, فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. جب وہ پہلے دروازے پر پہنچے تو وہاں میری پہلی بڑی بیٹی جو ہے وہ کھڑی تھی اور اس نے فرشتوں سے آرگومنٹ کیا کہ یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہماری ٹیک کیئر کرتا تھا, ہم تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تو فرشتوں نے اس کی رعایت رکھی اور وہ دوسرے دروازے پہ لے گئے. کہتے ہیں دوسرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوا کہ میری دوسری بیٹی جو تھی وہ وہاں موجود تھی اور اس نے فرشتوں سے جھگڑا کیا کہ ہم اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تو کہتے ہیں اس طرح سے فرشتے 6 دروازوں پہ لے جانے کے بعد 7 دروازے پہ جب لے کے گئے تو میری تو 6 بیٹیاں تھیں, 7 دروازے پر کوئی جھگڑنے والا نہیں تھا اور وہاں مجھے فرشتوں نے جہنم میں ڈال دیا اور میں وہاں خواب میں رونے لگا, ہائے کاش کہ میری 7 بیٹی ہو جاتی اور میں جہنم سے بچ جاتا. اس حال میں کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ میں بیوی کو ڈانٹ رہا ہوں حالانکہ یہ بیٹیاں تو نعمت ہیں اور یہ مجھے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ایک موقع ہے. تو لہذا اس لیے رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنی اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. اولاد کی تربیت اور ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. جو بندہ دنیا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, ان کو تیار کرتا ہے, اچھے پروفیشنل میں بھیجتا ہے, یہ اولاد دنیا میں اس کی خدمت کرتی ہے, بڑھاپے میں اس کا ذریعہ بنتی ہے, اس کو گھر میں رکھتی ہے, ان کی ٹیک کیئر کرتی ہے. لیکن اگر یہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ جنت میں جانے والی بن جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر اسی اولاد کو ذریعہ بناتے ہیں اور وہاں جنت میں جانے کا بندے کو جو ہے موقع ملتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں یاد رکھیں کہ وہاں کی کرنسی اعمال ہے، وہاں پر لین دین ہوگی نیکیوں کے ساتھ یا گناہوں کے ذریعے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، یعنی پور پرسن کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، جو بندہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کی حق تلفی کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، یہ بندے آئیں گے اور اس کے بدلے میں اس بندے سے اس کی نیکیاں مانگیں گے، اللہ رب العزت اس بندے کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو دے دیں گے۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی پہ بہتان باندھا تھا، کسی کو دکھ دیا تھا، کڑوی جلی کٹی باتیں کہی تھیں، آپ اس کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مانگنے والے آئیں گے، مانگیں گے تو آپ ان کے گناہ اس کے اوپر لادنے شروع کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ جو گناہوں کا انبار لے کر جہنم میں جائے گا، یہ قیامت کے دن سب سے مفلس اور غریب انسان ہوگا۔ اب قیامت کا دن ہوگا اور اس بندے نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے ماتحت تھے، اللہ رب العزت نے اولاد کو اتنا بے بس پیدا کیا تھا اور اس بندے نے ان کی تربیت ہی نہ کی، تو لہذا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہی ہمیں راستے سے گمراہ کیا تھا۔ یہ مقدمہ ہوگا پلینٹف کی طرف سے، وہ کوئی نہ کوئی چیز درج کرے گا نا کہ بھی اللہ کے ہاں جو بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اپنے بچنے کے لیے تو وہ سب کچھ کرے گا نا، بھلے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اور اس دن تو واقعی وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچے گا، انہوں نے ظلم کیا کیونکہ انہوں نے کہا تو ڈاکٹر بن، میں ڈاکٹر بن کے میں نے دکھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا بزنس چلا کے دکھاؤ، میں نے بزنس چلایا، ماں باپ کو خوش کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا نمازی بن کے دکھا، انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا تم دین پڑھ کر قاری بنو، عالم بنو، مفتی بنو، اللہ اللہ کرنے والے نیک انسان بنو، یہ مطالبہ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اگر یہ بھی کہتے ہم یہ بھی کرتے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، تو ماں باپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہمیں دنیا کے پیچھے لگایا، ہم دین دنیا کے پیچھے لگے رہے، ہمیں آخرت کا پتہ نہیں چلا، آج ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لہذا ہمارے طرف سے یہ مقدمہ ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ انفیئر کیا ہے اور ان کو بھی جہنم دی جائے۔ بلکہ وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے اور ان کے اوپر لعنت کی بارش برسا دے، لعنت کی بارش برسا دے۔ ان کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے بچے سو رہے ہیں، ہم ان کو نہ جگائیں، اوکے سونے دو سونے دو، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے جو فرض ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ان کے اوپر چادر ڈال کے سلا دیا, میرا بچہ سو جا سو جا سو جا. انہوں نے نہیں سوچا ہمارے بارے میں کہ ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. روزے آئے تھے اور ان کو یہ فکر تھی کہ ہم کمزور نہ ہو جائیں. میری بیٹی تم تو ویٹ لاس کر رہی ہو, تم روزے نہ رکھو. ایکسکیوز دے دیا, لہذا میں روزے نہیں رکھتی تھی. امی جو فکر لگاتی تھی کہ میں ویک ہو جاؤں گی, امی کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ کمزور سی بچی جہنم میں جا کر اتنا بڑا عذاب کیسے لے گی. آج ہم محبت بھرے لقمے کھلاتے ہیں, قیامت کے دن یہی اولاد اللہ سے کہے گی میرے ماں باپ پر لعنت برسائے. اندازہ تو کرو, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن نہ آدمی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا. بھائی ہمارے قریب نہ آنا, ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ 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 جاؤ, بندہ ہر ایک کے پاس جائے گا, کوئی کچھ نہیں دے گا. تو لہذا میرے بھائی اپنے بچوں کو کھیل کود میں بزی نہ رہنے دیا کرو کہ جی میرے بچے ہیں کھیل رہے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز جا رہی ہے, بچے نے ایکسکیوز بنایا ہوا ہے. اور امی ابو کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, بیٹا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر تو ٹی وی دیکھنا چاہیے نا. ان للہ و انا الیہ. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, آپ دو گھنٹے آپ جو ہے نا کمپیوٹر پہ کھیلیں. کیا کھیلے گا؟ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ جی میں نے ہوم ورک کر لیا امی ابو. چلو ٹھیک ہے, اب میرا بیٹا تم ٹی وی اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیلو, تم نے اچھا کام کر لیا, شابش. ابو میرے گریڈ بہت اچھے آئے ہیں. اچھا مور دین 90% آ گئے. ویری گڈ ماشاء اللہ. بھائی میرے بیٹے کو کوئی کچھ نہ کہا کرے, آپ اس کو کھلی چھوٹ مل گئی, اسکول میں بہت اچھا کر رہا ہے, آخرت کے لیے کیا کرتا ہے اس کا پوچھو ہی نہ. کیا کمپیوٹر پہ کھیلتا ہے؟ توبہ توبہ. یہ ایک بیٹا نہیں ہے جس کی آپ تربیت نہیں کریں گے اور نقصان ہو جائے گا. اس بیٹے کے بھی بیٹے ہونے ہیں. آپ صرف بیٹا نہیں خراب کر رہے, آپ بیٹے کی نسل بھی تباہ کر رہے ہیں. تو خیال رکھنے والی بات ہوئی نا کہ پوری نسل ہی گمراہ ہو جائے گی. ہمارے ماں باپ نے محنت کی, اپنے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی. 1400 سال سے یہ دین اسلام حفاظت سے ہمارے پاس پہنچا ہے, اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہ سکھایا تو یہ دین اسلام اگلی نسل تک. پر یہ بچے اپنے نام بھی چھپاتے ہیں, بلکہ گیس پورٹ کے سٹکر اپنے پاس سینے پہ لگاتے ہیں. سمجھائیے, گھر میں آتے ہیں بہت شریف بن جاتے ہیں, وہاں پیئر پریشر ہوتا ہے, ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے. وہاں سکولوں میں سوشل سٹڈیز کے نام سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں اسلام کے بارے میں اچھے کمنٹس نہیں ہوتے, اور یہ بچے مجبور ہوتے ہیں اس میں, اور یہ وہاں پر جو ہے وہی بات بول رہے ہوتے ہیں جو باقی سکول کے بچے بول رہے ہوتے ہیں. کافروں کی صحبت ہوتی ہے, ان بچوں کو وہی بات بولنی پڑتی ہے. اگر ہم ان کو وہ سارا میٹیریل نہیں دیں گے جس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں, اپنے دین کو پریزنٹ کر سکیں, تو صاف ظاہر ہے یہ ویک ہوں گے وہاں پر, یہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. تو لہذا हम समझते हैं कि ये हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने दीन को गंवा रहे हैं। तो तरबियत करना माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। हज़रत उमर अमीर उलमोमिनीन का ज़माना था, एक बाप मुकदमा लेकर अमीर उलमोमिनीन के पास आया। उसने कहा कि जी ये मेरा बेटा है लेकिन मेरी बात नहीं सुनता। अमीर उलमोमिनीन, ये मेरा बेटा है लेकिन मेरी बात नहीं सुनता। हज़रत उमर अज़्ज़ार ने उस बेटे को बुलाया और पूछा कि तू अपने बाप की बात क्यों नहीं सुनता, क्या वजह है, क्यों नाफरमानी करते हो? तो बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या सिर्फ बच्चों के ऊपर हक यानी कि फर्ज है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, या कोई औलाद की भी कोई हकूक है इस्लाम के अंदर? आगे से उसने सवाल जड़ दिया। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, बच्चों के भी हकूक हैं। उन्होंने कहा जी वो हकूक क्या हैं? हज़रत उमर अज़्ज़ार ने फरमाया, पहला हक कि जब बच्चा पैदा हो, पहला हक यह है कि जब कोई चाहे कि मेरी औलाद हो तो उसको चाहिए कि वो दीनदार माँ को ढूंढ के लाए। ये बच्चे का हक है कि शादी के लिए नेक औरत तलाश की जाए जिससे तुम औलाद चाहते हो। औलाद के लिए शादी की जा रही है ना, तो बीवी कौन सी ढूंढोगे? जो नेक होगी। ये पहला हक है औलाद का कि उसमें से औलाद होनी है। दूसरा हक उसने उन्होंने बताया कि जब औलाद पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। और तीसरा हक यह है कि उनको कुरान और दीन की तालीम दे। अब कुरान और दीन की तालीम कितनी होती है, इसका तो कोई हद ही नहीं है। एक है कि नाज़रा कुरान पढ़ा देना, और एक है कि उसके मायने समझाना, और तीसरी बात यह है कि उसकी हिकमत भी बताना। तो बच्चे की जितनी एबिलिटी होगी, इस्तेदाद होगी, उसके मुताबिक उसको कुरान और दीन की समझ देना माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। अब अगर बच्चा टैलेंटेड है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तो इस बच्चे को आलिम और मुफ्ती भी बनाना चाहिए ताकि ये जो है स्मार्ट बच्चा है। हाँ, जो बच्चा स्मार्ट नहीं है बेचारा, चलो भाई भोला भोला सा है, इसको आप नाज़रा कुरान पढ़ा दें, कुछ ना कुछ मोटा मोटा दीन का इलम बता दें ताकि उसको हलाल हराम की समझ में आ जाए, और चलो भाई जिंदगी गुजारेगा। बाकी कुछ ना कुछ आपने उसको टेक्निकल काम सिखा दिए, चलो भाई जिंदगी गुजार लेगा। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, अटर्नी बन सकते हैं, तो इनको क्या चाहिए? इनको पूरा पूरा इल्म सिखाओ। जब इस नौजवान ने ये बात सुनी तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने ऐसी औरत से शादी की जो शरीफ जादी नहीं थी, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, तो पहली बात पूरी ना हुई। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम जौल रखा, जिसका मतलब होता है काले रंग वाला, मुझे गंदा नाम दिया। तो भाई अब किसी ने ऐसे नाम रखे होते हैं जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं होते हैं। आप अब्दुल्ला रखेंगे, अब्दुर्रहमान रखेंगे, किसी सहाबी की निस्बत रखेंगे, किसी नबी की निस्बत से नाम रखेंगे, सुभान अल्लाह वो बड़ा होगा। बुजुर्गी वाला नाम इब्राहिम, माशाल्लाह, वादिवा, अब वो बड़ा होगा, उसमें बुजुर्गी पैदा होगी। आपने नाम रखा मोहम्मद, तो भाई मोहम्मद के नाम से خود بخود کے اندر اتباع سنت پیدا ہوگی. ساری زندگی محمد کا نام, اب ہمارا بیٹا محمد ہے, وہ بھی بہت چلاک ہو گیا. وہ پاکستان گیا, اس نے دیکھا موٹر سائیکل ہوتا ہے وہاں پر, بڑا ایکسائٹیڈ ہے نا, یہ بیٹھا ہوا ہے چلاکو ہے وہ, دیکھو وہاں پر. میں نے تو اس کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں دی, یہ لوگوں کے پاس چلا جاتا. مجھے موٹر سائیکل چلانا ہے, آپ مجھے موٹر سائیکل سکھائیں گے؟ اب کوئی بزی ہے, کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے, ہر آدمی تو تیار نہیں ہو جائے گا. کہتا ہے آپ بتاؤ آپ مسلمان ہو؟ کہتے جی جی مسلمان ہوں. اچھا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں. آپ نے جی بات پوچھ لی ہے, سارا ملک مسلمانوں کا ملک سبحان اللہ. کہتے میرا نام محمد ہے, چلو مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ, مجھے چلاؤ. اور جناب اس کو لے کر موٹر سائیکل گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں. میں کہوں گی یار ایک موٹر سائیکل سے اترتا ہے دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے, کیا چکر چلا رہا ہے؟ تو یہ دیکھو یہ کھڑا ہوا ٹرکی, اپنے نام کا ایڈوانٹیج ہے نا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. نام جو محمد ہے, لوگوں نے محمد کے نام سے پیار کیا, تو پھر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, صحیح, ماشاء اللہ ڈیل ہو گئی. تو جب انہوں نے کہا جی اس نے تو میرا نام ہی غلط رکھا, اور تیسرا انہوں نے کہا جی مجھے قرآن کی تعلیم انہوں نے نہیں دی, تو میرا تو انہوں نے کوئی حق ادا ہی نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقدمہ خارج کر دیا, کہا کہ بھئی باپ کا کوئی حق نہیں ہے, باپ کا کوئی حق نہیں ہے اس بچے کے اوپر. آپ اندازہ کریں, اب یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بندے کو جب موت آتی ہے تو فوری طور پر اس کو جنت میں یا جہنم میں کیوں نہیں بھیج دیا جاتا, ایک عرصہ تک اس کو قبر میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہاں پر مخلوق کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. لہذا وہاں پر اس دن کو مقرر کیا, ان دال علی الخیر کفاعلہ, سنن ترمذی میں ہے, نیکی کا ذریعہ بننے والا نیکی کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو اس دن جو ہے جو نیکی کا وسیلہ بنے گا اس دن اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا, اور جو گناہوں کا ذریعہ بنے گا وہ گناہوں کا ذریعہ, وہ گناہ حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا پھر وہ. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. بعض لوگ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں, جی ہمارے پاس مال پیسہ ہے, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں کیسے ایسے حالات ہیں, ہم تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ہم کیا کریں, تو ہمارے بچے امریکہ میں آ کے خراب ہو جاتے ہیں. تو بھائی حالانکہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں امیر دوست محمد, ان کی بیوی بہت نیک عورت تھی, بیٹا جوان ہوا اور انہوں نے اس کو لڑائی میں بھیج دیا ملکی ذمہ داری دے کر. کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ شکست ہو گئی ہمارے بیٹے کو, اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. بادشاہ غمزدہ ہوا کہ میرا بیٹا بزدل نکلا, کیونکہ یہ لڑائی کوئی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ حفاظت کے لیے تھی, اور یہ ایک دینی فریضہ تھا. تو اس سے بیٹا بھاگ نکلا, بادشاہ بہت ہی غمزدہ ہوا, گھر آیا ملکہ کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے اطلاع آئی ہے کہ بیٹا بھاگ گیا. اس دن نکلا اور میں بہت غمزدہ ہوں. ملکہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ خبر ہی غلط ہے, بات غلط ہے. بادشاہ نے کہا بھئی پکی سور سے بات آئی ہے. ملکہ نے کہا میں اس کو مانتی نہیں ہوں, یہ بات غلط. کچھ دن گزرے, ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ اسے وقت اطلاع آ جاتی. بعد میں اطلاع آئی کہ بیٹے نے ایک جنگی حکمت کے تحت وہ پیچھے ہٹ کے بھاگا اور پلٹ کے اس نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ جیت گیا ہے اور اس نے ملک فتح کر لیا. جب یہ اطلاع آئی بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی ماں کو اپنے بیٹے کے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا, اور کس بیس پر تھا وہ کہ جب ایک پکی اطلاع آئی اور واقعی وہ اس نے ایسے شو کیا کہ وہ واقعی شکست کھا کے بھاگا ہے, تو ماں نے کیسے کہا کہ یہ بات غلط ہے. تو وہ بادشاہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے کیسے اتنے یقین سے کہا. تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بیٹے پر میں نے اتنی محنت کی ہو اور وہ آج جو ہے یوں شکست کھا کے بھاگا ہو. تو ایک دور تھا محل کے رہنے والے بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارا کرتے تھے. ہمارے پاس تو وہ محلات نہیں ہیں. اللہ نے اگر ہمیں کچھ تر روٹی دے دی ہے, اچھا کھانے کو مل گیا ہے, اچھا رہنے کو مل گیا ہے, چار پیسے ہماری جیب میں آ گئے ہیں, تو بھائی کیا ہو گیا ہے اسے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری اولاد ہی نکل گئی. اچھا رہو, کھاؤ پیو, مال جیب میں ہونا چاہیے, دل پہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو پاؤں کی نوک پہ رکھو, دنیا حقیر چیز ہے, اس کو لو لیول پہ رکھو, سر پہ بٹھاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے. تو اولاد کو یہ بات سکھانی پڑے گی. آج دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جانوروں کو سدھا لیتے ہیں, شیر کو ناچنا سکھا دیتے ہیں, گیم پارک کے اندر کیسے کیسے جانور اور مچھلیاں ناچ رہی ہوتی ہیں انسان کے انگلی پر. تو جب جانوروں کو سکھایا جا سکتا ہے تو میرے بھائی انسان کی اولاد کو کیوں نہیں سکھایا جا سکتا؟ اگر ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ہمارے ہاتھوں سے یہ اولاد نکل جائے گی. حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین دعائیں قبول ہوتی ہیں, تین لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا, دوسرا مسافر کی دعا جو سفر کرتا ہے. ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا وہ سفر کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور سفر میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتی. معلوم ہوا کہ یہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان سفر میں دعائیں مانگنی چاہیے. اور تیسری بات, ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے. اگر بچہ نافرمان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ عقل استعمال زیادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا لنک کم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے رو رو کر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں. ایک بچہ تھا, اس کی بینائی چلی گئی, اس کے ماں باپ نے رو رو کے دعائیں مانگی, اللہ رب العزت نے اس بچے کو بینائی عطا کر دی. اب ماں باپ نے اس کی بینائی کیوں مانگی تھی؟ وہ چاہتے تھے وہ دین پڑھے. اللہ رب العزت نے اس کو وقت کا محدث بنایا اور ان کا نام امام بخاری رحم اللہ. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کو جمع کرنے والے امام بخاری رحم اللہ. اور ان کی بینائی بچپن میں چلی گئی, اللہ رب العزت نے ماں باپ کی دعا کے صدقے ان کو بینائی واپس کر دی. تو بچوں کی پرورش میں چند چیزیں, کچھ نصیحتیں جلدی جلدی کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ بچوں کو حلال مال سے پرورش کریں, جس سے ان کا گوشت بنے گا, ان کا اگر حلال ہوگا تو حلال کام نکلیں گے اس ٹشو سے. حرام مال اور حرام غذا ہوگی تو اس ٹشو سے ضرور گناہ نکلیں گے. بچے کی تربیت پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا, اگر آپ اس کو سیدھا جو ہے پرورش کریں گے, سیدھا رکھیں گے, اسی کانٹ چھانٹ کریں گے, اس کو اچھی شکل دیں گے تو یہ خوبصورت پلانٹ بنے گا. عورتیں محبت کی وجہ سے سوچتی ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو بچوں کی تربیت سیکھنی پڑتی ہے. اسی لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے, شروع سے ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کا یہ پیغام بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی ڈال دیا. 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے, اور اس کے بعد کا وقت باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے, وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. بکری کا دودھ اور ڈبے کا دودھ پلائیں گے تو پھر بچے کے دل میں محبت کیسا پیدا ہوگی. ایک حدیث مبارک کا, جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی جہنم میں جائے گی, اور جہنم کے اندر سانپ اس کے پستانوں کو کاٹیں گے. صحیح ابن حبان یہ روایت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, جو عورت بیوہ ہو جائے مگر وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں میرے ساتھ ہوگی. کنز الاعمال. ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ایک عورت ہوگی, وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی جلدی جلدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے جانا ہے. میں حیران ہو کر پوچھوں گا, یہ کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرا خاوند فوت ہو گیا, میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی, مگر بچوں کی محبت غالب آئی اور میں نے غربت کو برداشت کر لیا. میں نے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا, میں نے ان کی اچھی تربیت کی, بچوں کو بڑا کیا, ان کی شادیاں کیں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنی جلدی جنت عطا فرمائیں گے. بڑے بچے کی تربیت کا اثر چھوٹے بچوں پر بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں, بعض اوقات ماں باپ جب جوان ہوتے ہیں, اس وقت اولاد ہوتی ہے, وہ پہلے بچے کی اس طرح سے تربیت نہیں کرتے, خیال نہیں رکھتے, اور بعد میں پھر خیال آتا ہے یا نیک بنتے ہیں تو پھر فکر مند ہوتے ہیں. بچے کا اچھا نام رکھیں, ان ناموں کی برکت سے بچے اچھے کام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا, اس کے نام کے معنی اچھے نہ ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے. اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو خود اچھا بننا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ بچوں کو شرم و حیا سکھائیں. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا شعبہ ہے. آج کل میاں بیوی بند کمروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، بچوں کے سامنے بعض اوقات بے شرمی والی حرکات کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں، بوسو کنار کرتے ہیں، اس سے بچہ بھی بے حیا ہو جاتا ہے۔ بعض ماں باپ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، باپ کی نوکری ایسی ہوتی ہے اور ماں فیشنوں میں اور سہیلیوں میں مصروف رہتی ہے، اولاد کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بچوں کو حد سے زیادہ عیش نہ دیں، اور بچوں کو بہت زیادہ فقر فاقہ سے بھی بچائیں، بہت زیادہ عیش نہ دیں اور بہت زیادہ ان کو ٹائٹ کر کے نہ رکھیں بلکہ درمیان میں رکھیں۔ چند باتیں جن کو بچوں کا عادی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت کا پابند بنائیں، جو نماز سے کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھے گا وقت کا پابند ہو جائے گا۔ سچ بولنے کا پابند کریں، بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق دلائیں، بڑوں کی خدمت کرنے کا پابند کریں، بچوں کو شروع سے خدمت کروائیں۔ جو بچہ خدمت کرنا سیکھ جاتا ہے اس بچے کے اندر چانس ہے کہ یہ بڑا ہو کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جو خدمت کا عادی نہیں ہوتا اس کے اندر لیس چانس ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا ولی بن سکے، ولایت نصیب ہونا مشکل ہے۔ یہ مشائخ خامخواہ خدمت نہیں کرواتے، یاد رکھو، اور ان کو اپنی خدمت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، اس سے ولایت کا نور ملتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو تانے دیتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں کہ دیکھو جی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو جو مخلص ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے خدمت میں ڈالتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں، صلہ رحمی سکھائیں، یعنی آپس میں بہن بھائی ہیں ان کو شروع سے سکھائیں، ہیبٹ بنائیں کہ وہ صلہ رحمی کریں، بچے کو دل آزاری سے روکیں کہ وہ دوسروں کا دل نہ دکھائے۔ بچے جوک کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں جوک کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ وہ جلدی سے سوری کریں، بعض بچے سوری نہیں کرتے۔ بچوں کو چوری سے منع کریں، بچے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کھلونے دوسروں کے گھروں سے چوری کر لیتے ہیں، کسی کے گھر گئے اچھا لگا چپ کر کے چھپا کے رکھ لیا، ماں نے دیکھا کہ ہاں واقعی یہ ان کا ٹوائے لے کر آیا ہے، وہ چپ کر کے گھر میں رکھ دیتی ہے، چلو بچہ کھیلتا رہے گا، حالانکہ یہ چوری سکھا رہی ہے۔ تو بچے کو چوری مت سکھائیں، بچے کو غیبت سے روکیں کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ بچے جب آپس میں لڑتے ہیں تو جلدی جلدی دوسرے کی غیبت کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے مار رہا تھا، یہ مجھے مار کے رہا تھا، حالانکہ یہ اسے زیادہ مار کے آیا کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو غیبت کے اوپر انکریج نہ کریں، بلکہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی چند باتیں بتا دیں۔ آج کے دور میں ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، کیبل، موسیقی وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچائیں، اللہ کا فرما بردار بنائیں، یہ بچے خود بخود ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب بچے جوان ہو جائیں تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اگر ان کا رشتہ میچنگ مل جائے تو ان کا رشتہ کر دیں۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہم ان کا اچھے سے اچھا رشتہ کریں گے۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے میرا بیٹا جس نے NYU سے ڈاکٹریٹ کر لیا ہے اور یہ اب شادی نہیں کرتا، اور میری بیٹی جس نے PhD کر لی ہے، میں اسے کہتا ہوں شادی کرو، وہ شادی نہیں کرتی۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اس کی وہ بلیو اور گرین ٹائپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، خوبصورت قسم کی، گورا چٹا اس کا رنگ، بھرپور جوانی، اور باپ بیٹے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جی بیٹا شادی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں, بیٹا تمہارا گولڈ کا کاروبار بھی کر رہا ہے اور شادی نہیں کرتا, تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیا یہ نامرد ہے؟ کیا ہے یہ؟ فرشتہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے؟ یہ مانے نہ مانے زبردستی اس کی شادی کر دو. تو وہ کہنے لگے اچھا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, بس میرا بیٹا ہے اتنا, تیرا بیٹا خوبصورت ہے ہینڈسم, اس کو رشتہ نہیں ملتا, پیسے بھی کما رہا ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس جو نیچرل محبت ہے اگر ہم اس فرض کو ادا کریں گے تو بہت ہی سستی جنت مل گئی. کافر بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم کریں گے ہمیں تو جنت مل جائے گی, تو بھئی ہم کیوں نہ حاصل کریں. تو آج ہم نے ایک سبق پڑھا, وہ کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کرنے پر آسانی کے ساتھ جنت مل گئی. آئندہ جمعہ زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سبق پڑھیں گے کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے پر جنت مل جاتی ہے. سبحان اللہ, اب گھر کے اندر ہی رہ رہے ہیں, بچے ہیں, ان کے دل میں بھی نیچرل اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے, انہوں نے ان کو ریز کیا, ان کا خیال رکھا, بچے بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی نیت کر لیں گے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے, تھوڑی سی باتوں پر صبر کر لیں گے تو آسانی سے ان کو بھی جنت مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اس سبق کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.